اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، نہج البلاغہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو بظاہر اگر دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دہن مبارک سے خارج ہوا اور اس کو مرتب کیا جناب سید رضی نے، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کلام نہ یہ کہ پرانا نہیں ہوا، بلکہ روزانہ یعنی جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے اس کی نورانیت اور اس کی رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس بات کو خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں کہا تھا، اپنے اصحاب سے اور اپنے زمانے کے افراد سے، کہ غدن تعرفوننی ویکشف لکم سرائری، کہ تم آج مجھے نہیں پہچان سکے ہو، لیکن جو آنے والا زمانہ ہوگا وہ مجھے پہچانے گا، اور آنے والے زمانے میں جو میرے اسرار ہیں، جو رموز ہیں، وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ تو آج پوری دنیا نہج البلاغہ کی طرف متوجہ ہے، اور نہ جانے کتنے تحقیقی مراکز ایسے ہیں کہ جو اس کتاب پر کام کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام تجلی حق میں مختصر طور پر نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ہماری گفتگو چل رہی ہے صفات الہی کے حوالے سے، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب علی عباس خان صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔
آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
حضور، اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
بسم اللہ۔
ناظرین، ہماری گفتگو چلے گی نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ حسب معمول روزانہ کی طرح جس طرح سے آپ ہمارے دوسرے پروگراموں کو غور سے دیکھتے ہیں، اس پروگرام کو بھی انشاءاللہ غور سے دیکھیں گے۔ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
علم خدا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کے صفات میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا ہے، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا ہو اور باطن بننے سے پہلے ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ جسے بھی واحد کہا جاتا ہے اس کی وحدت قلت ہے، اور اس کے علاوہ جسے بھی عزیز سمجھا جاتا ہے اس کی عزت ذلت ہے۔ اس کے سامنے ہر قوی ضعیف ہے، اور ہر مالک مملوک ہے، ہر عالم متعلم ہے، اور ہر قادر عاجز ہے۔ ہر سننے والا لطیف آوازوں کے لیے بہرا ہے، اور اونچی آوازیں بھی اسے بہرا بنا دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں بھی اس کی حد سے باہر نکل جاتی ہیں، اور اس طرح اس کے علاوہ دیکھنے والا مخفی رنگ و لطیف جسم کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ظاہر غیر باطن ہے، اور ہر باطن غیر ظاہر۔ اس نے مخلوقات کو اپنی حکومت کے استحکام یا زمانے کے نتائج کے خوف سے نہیں پیدا کیا ہے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
ناظرین کرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہماری گفتگو صفات الہی کے حوالے سے چل رہی تھی اور علم الہی تک ہم پہنچے تھے۔ خداوند عالم کی ایک صفت ہے علم، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ یعنی علم الہی جو ہے وہ عین ذات ہے، اس طرح نہیں ہے جیسے ہم کہ ایک دفعہ ذات ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے صفت اس کے اوپر عارض ہوتی ہے۔ حضور، میں یہاں پر اس طریقے سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ یہ واضح کیجئے کہ جو صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفت ثبوتی ہے اور ایک سلبی ہے، تو اس صفت علم کا تعلق کون سے صفات سے ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ظاہر میں اگر دیکھا جائے
جی
تو صفت علم کا تعلق صفات ثبوتیہ میں سے ہے
جی،
لیکن ایک اور دیدگاہ سے دیکھیں جو نہج البلاغہ کی دیدگاہ ہے. دیکھیے صفت ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس صفت کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں, یعنی ایک پازیٹیو چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہاں علم, یعنی یہ علم سے ایک معنی ہم سمجھتے ہیں. گرچہ علم کا معنی بہت ہی روشن ہے, ہر انسان سمجھتا ہے علم کا معنی کیا ہے, لیکن جیسا کہ گزشتہ پروگرامس میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ کمال التوحید نفی الصفات ان,
بے شک
کہ توحید کا کمال یہ ہے کہ صفات کو خداوند متعال سے نفی کیا جائے. دو چار اس کی تفسیریں کی ہیں علماء نے. ایک تفسیر بعض علماء نے اس کی یہ کی ہے کہ دیکھیں جب ہم آگے یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال عالم ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم علم الہی کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم حتیٰ بعض مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے علم کو نہیں سمجھ سکتے.
بالکل
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علم کو نہیں سمجھ سکتے,
بے شک
بعض ملائکہ کا علم ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو جب ہم ممکن کے علم کو نہیں سمجھ سکتے تو واجب کی تو بات اور ہی ہے. لہٰذا یہاں پر آ کے ایک دوسرے رخ سے بات کی جاتی ہے کہ ہم آ کے جب کہتے ہیں کہ خداوند متعال عالم ہے تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل نہیں ہے.
جی بالکل,
یعنی اس اینگل سے اگر دیکھیں تو یہ صفت بھی پلٹتی ہے صفت سلبیہ کی طرف. تو لہٰذا بعض علماء کا ماننا ہے کہ تمام صفات ثبوتیاں جو ہیں وہ جب اپنے کمال کے اوپر پہنچتی ہیں تو وہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹتی ہیں. تو علم کو اگر آپ اسی ظاہری معنی میں لیں جس معنی میں ہم اور آپ لیتے ہیں, جو معنی ہم اس سے سمجھتے ہیں, جو ایک روشن معنی ہے اور بہت ہی بدیہی سا معنی ہے, تو علم صفات ثبوتیاں میں سے ہے. لیکن جو مولا کا خطبہ ہے اور جو بعض علماء کی تفسیر ہے, اس اینگل سے دیکھیں تو آپ ہر صفت ثبوتی کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹا سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان ایک دم کمال کے اوپر پہنچتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں تو ایک جملہ اس کی زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے کہ پروردگار میں اب اس بات کو سمجھا ہوں کہ کچھ نہیں سمجھا ہوں.
اللہ اکبر, بے شک.
یعنی کمال یہی ہے, یعنی جب تک انسان کہ ہاں مجھے پتہ ہے, ہاں مجھے معلوم ہے, جب تک کہ وہ انا 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 کا نعرہ لگاتا رہتا ہے اور یہ انانیت کی صفت اس کے اندر ظہور کرتی رہتی ہے, تب تک اس کے درمیان اور خالق کے درمیان ایک حجاب رہتا ہے,
بے شک.
لیکن جب یہ انانیت کی صفت ختم ہو جاتی ہے اور انسان آتا ہے کہتا ہے پروردگار سب کچھ تو ہے,
میں کچھ نہیں ہوں,
مجھے یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا تو عالم ہے اس کا مطلب کیا ہے. ہاں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تو جاہل نہیں ہے, تو پھر یہاں پر یہ صفت ثبوتیہ پلٹتی ہے صفات سلبیہ کی طرف, کی جو خاص مرحلہ ہے. تو بہرحال دونوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے, لیکن مشہور یہی ہے کہ علم صفات ثبوتیہ میں سے.
حضور پہلے پروگرام میں آپ نے بیان فرمایا تھا, وہی جو بحث چل رہی تھی کہ خداوند عالم کا جو علم ہے وہ ہمارا جو علم ہے اس سے بالکل قابل قیاس نہیں ہے.
جی بے شک.
ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جزیات کے بارے میں خداوند عالم کا علم ہے,
جی
تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ یعنی خداوند عالم جو جزیات کا علم رکھتا ہے اور پھر جزیات جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں, اور پھر یہ کہ یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو علم الہی ہے وہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہے,
بے شک,
تو اس کا مطلب اس کی ذات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے, علم بدلتا رہتا ہے. ذرا اس کو واضح کیجئے کہ کیسے اس کو حل کیا جائے گا خداوند عالم کے لیے.
بہرحال یہ ایک فلسفی سوال ہے,
جی,
اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ پہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے.
جی
جو مولا کے کلام سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں سوال کیوں اٹھتا ہے, پہلے تو یہ سمجھیں, انسان جیسے جیسے اس کا علم ترقی کرتا ہے,
جی,
خود انسان بھی ترقی کرتا ہے,
بے شک,
یعنی اتحاد ہوئے ہے, بالکل ملاپ ہے, وحدت ہے,
جی,
علم میں اور عالم میں. یعنی آپ کسی بھی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے علم ایک الگ چیز ہے, عالم الگ چیز ہے.
جی
بال اعتبار دونوں میں فرق ہے, بال مفہوم دونوں میں فرق ہے, ڈیفینیشن الگ الگ ہے, علم الگ چیز ہے, عالم الگ چیز ہے. لیکن جب ہم باہر آ کے دیکھتے ہیں تو وہی عالم ہے جو علم ہے, کیونکہ علم کوئی ہوا میں اڑتا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا.
بالکل,
علم کا ایک موضوع ہے, علم کی ایک جگہ ہے, علم کا ایک مقام اور مکان ہے,
جی,
کہ جو عالم ہے. یعنی علم اپنے علم عالم کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے،
ملا وجودی رکھتا اعتبار سے ایک ہے،
ایک ہے،
صرف ہم اعتبار کے طور پہ
یعنی الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں،
نام جب ہم رکھتے ہیں تو نام الگ الگ رکھ
نام
سکتے
الگ الگ رکھ سکتے ہیں،
لیکن وجود دونوں کا ایک ہے،
وجود ایک ہے
جی.
پھر یہاں پر جب دونوں ایک ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں
جی.
تو ایک کی ترقی سبب بنے گی دوسری کی ترقی کے،
صحیح
بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ بالکل اس طرح سے مثال لیجئے کہ جیسے یہ گلاس ہے اور یہ پانی ہے، یہ ایک الگ الگ چیز ہے
جی.
لیکن اگر آپ پانی کو آ کے رنگ کر دیجئے، پانی کے اندر کوئی رنگ ملا دیجئے
جی،
تو پانی اور رنگ کیا ہے؟
ایک ہے.
تو آپ اگر پانی کو گرم کریں گے تو رنگ بھی گرم ہوگا یا نہیں؟
بالکل.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھی پانی تو گرم ہو رہا ہے لیکن جو اس کے اندر رنگ ہے وہ گرم نہیں ہو رہا ہے. پانی تو ٹھنڈا ہے لیکن اس کے اندر جو رنگ ملا ہوا ہے وہ اس کے اندر بھی ٹھنڈک نہیں آئی ہے
جی.
یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یعنی دونوں کے اندر جو ہے کمال ایک ساتھ ہوگا
جی.
اب یہاں پر جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے
جی،
ویسے ویسے خود بھی انسان کمال تک پہنچتا چلا جاتا ہے.
صحیح.
اب خداوند متعال
جی
اگر عالم ہو رہا ہے
جی،
اور جیسے جیسے علم بدلتا رہتا ہے ویسے ویسے عالم کی صفات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے.
بالکل. اگر پھر خدا کے یہاں بھی یہی ہے،
چونکہ
مشکل یہی ہو جاتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے اعتبار سے دیکھیں،
اپنے اعتبار سے آ کے دیکھیں گے اب ہم کس طرح سے علم الہی کی آ کے جو ہے وہ تعریف پیش کریں، کس طرح سے علم الہی کو سمجھیں
جی.
دیکھیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ علم الہی علم حصولی نہیں ہے
جی.
علم الہی تصویر کے ذریعے نہیں ہے، پکچر کے ذریعے سے نہیں ہے، امیجنگ نہیں ہے.
صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے ذہن میں چیزوں کی تصویر آتی ہے تو خداوند متعال کبھی کوئی نعوذ باللہ ذہن ہے اور اس کے اندر پوری کائنات کی تصویر آتی ہے، بلکہ علم الہی علم حضوری ہے
جی.
یعنی کیا علم حضوری ہے؟ یعنی خود معلوم خداوند متعال کے پاس موجود ہے
جی.
یعنی اس طرح نہیں ہے، نہیں بہت سمجھنے کی بات ہے، شاید میں نے اشارہ بھی کیا تھا، پھر سے میں وضاحت کروں اس بات کی. دیکھیں اگر میں اس گلاس کا علم رکھتا ہوں، یہاں پہ جو کپ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، مجھے اس کا علم ہے. یعنی کیا مجھے اس کا علم ہے؟
یعنی الگ سے ہی ایک چیز موجود ہے
جی،
پھر اس کے بارے میں جو معلومات میں میرے ذہن میں محفوظ ہے،
محفوظ
اس کو میں علم کہہ سکتا ہوں.
علم کہہ سکتا ہوں جی. یعنی اس کی جو تصویر میرے ذہن میں موجود ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ میرا علم ہے
جی.
لیکن اگر میں ابھی اسی چیز کی تصویر اپنے ذہن میں بناؤں
جی،
تو کیا تصویر کی بھی تصویر موجود ہے یا تصویر بذات ہی موجود ہے؟
وہ تصویر تو خود موجود ہے،
تصویر خود موجود،
اس کی مدد سے یہ میرے ذہن
میں آ رہا ہے
جی.
پروردگار کا علم اس تصویر کی طرح ہے
جی.
یعنی جس طرح میرے ذہن میں خود تصویر موجود ہے،
صحیح.
اسی طرح پروردگار کے سامنے پوری کائنات موجود ہے
جی.
یعنی کائنات اپنے وجود کے ساتھ حضور باری تعالیٰ کے اندر موجود ہے
جی.
اب کائنات میں جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے،
صحیح.
جو بھی ہو رہا ہے اس کا ایک رابطہ ہے کس کے ساتھ؟ پروردگار کے ساتھ
جی.
تو یہاں پر تین چیزیں بھائی ہمارے پاس ہیں، ایک پروردگار، ایک معلومات اور ایک یہ رابطہ. تبدیلی کہاں ہو رہی ہے؟ تبدیلی معلوم میں ہو رہی ہے نا
جی.
تبدیلی کس میں ہو رہی ہے؟ رابطے میں ہو رہی ہے نا
جی.
رابطہ اگر بدلتا ہے تو اس وقت عالم کے اندر تبدیلی ہوتی ہے کہ جب عالم میں کمال تک پہنچنے کی گنجائش ہو
جی.
بھائی اگر آپ یہ کہنے کہ رابطہ ہے، یعنی خداوند متعال کا اشیاء سے رابطہ ہے، پہلی بات تو یہ رابطہ ہم لوگ کے رابطے کی طرح نہیں ہے.
صحیح.
کہ جیسے جیسے رابطہ بدلتا چلا جائے علم بھی بدلتا چلا جائے
جی.
وہاں پہ رابطہ کس طرح سے؟ علم حضوری کا رابطہ ہے. تو ہر چیز جو بدلتی ہے وہ خداوند متعال کے حضور میں بدلتی ہے
جی.
یعنی اگر بہت ہی آسان زبان میں صحیح معنی میں کہا جائے
جی.
ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے چینجنگ ہوتی ہے پھر ہمیں علم ہوتا ہے.
صحیح.
پروردگار کے یہاں پہلے علم ہوتا ہے پھر تبدیلی ہوتی ہے.
یعنی جیسے اس کا علم ہوتا ہے ایسی خود بخود وہ چیز بن جاتی ہے،
ایسے ہی تبدیلی ہوتی ہے.
جیسے آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی تھا نا ایک پروگرام میں کہ یعنی جو پوری کائنات ہے وہ کلمہ ہے،
کلمہ
الہی ہے. جیسے خداوند عالم کہتا ہے، کہنا کیا مطلب، جیسے ارادہ کرتا ہے خود بخود وہ چیز ایسی
خود وہ کلمہ جو ہے وجود میں آ جاتا ہے
جی جی.
یعنی تمام تبدیلیاں حضور الہی میں ہو رہی ہیں
بے شک.
ساری مشکل یہیں پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم علم الہی کو اپنے علم کے اعتبار سے آ کے اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں
جی. بالکل.
جب آپ اس کے اوپر آ کے قیاس کریں گے تو پتہ ہے ایک ممکن کا علم ہے، ایک واجب کا علم ہے
جی. بالکل.
ممکن کے علم اور واجب کے علم میں فرق تو ہوگا ہی بہرحال
بے شک.
تو یہاں پر جو ہے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں
جی. بالکل. حضور بہت شکریہ، اگر اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں.
بسم اللہ.
ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری علم الہی کے حوالے سے، لیکن بحث جیسا کہ خود ہمارے مہمان نے بھی فرمایا کہ یہ بہت دقیق بحثیں ہیں اور علمی بحثیں ہیں، اس لیے اس پروگرام میں آپ سے دقت کی ہمیں اور زیادہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ پروگرام میں دقت کریں گے اور غور سے ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے اور اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیں گے کہ پروگرام کو اور بہتر ہم کیسے بنا سکتے ہیں. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عجیب و غریب بنایا ہے، چاہے وہ ذی حیات ہوں یا بے جان، ساکن ہوں یا متحرک، اور ان سب کے ذریعے اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت کے شواہد قائم کر دیے ہیں، جن کے سامنے عقلیں بکمال اعتراف و تسلیم سرخم کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے کانوں میں اس کی وحدانیت کے دلائل ان مختلف صورتوں کے پرندوں کی تخلیق کی شکل میں گونج رہے ہیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین کرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. حضور، ابھی جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ خداوند عالم کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جیسا اس کا علم ہوتا ہے اسی طریقے سے کائنات میں تبدیلی ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ایک چیز موجود ہو اس کے بعد جو ہے جیسے ہمارا علم ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ پہلے سے علم ہے اس کے بعد تبدیلی ہوتی ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند عالم پھر ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے خداوند عالم؟
بے شک.
تو اس کا مطلب پہلے سے وہ چیز خداوند عالم کو معلوم ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور اسی کام کو پھر ہم انجام دے رہے ہیں، تو پھر یہ تو جبر ہو جائے گا کہ یہاں خداوند عالم کے یہاں پہلے سے یہ چیز معین ہے کہ انسان کو یہ کرنا ہے، اسی کے مطابق انسان اس کام کو کر رہا ہے، تو اس کا اختیار سے کیا تعلق ہے؟ پھر تو ہم کہیں گے کہ انسان جو ہے مجبور ہے اپنے ہر کام.
جی، بہرحال بہت ہی صحیح مقام پہ آپ نے سوال چھیڑا ہے، کیونکہ ان دونوں سوالوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہے.
جی
دیکھیں، تقریباً عالم اسلام کی یعنی شروعات میں ہی یہ فکر شروع ہوئی.
جی
اور بعض جو دوسرے اہل کتاب کے فرقے ہیں وہاں بھی یہ فکر پائی جاتی تھی.
جی
وہاں سے مسلمانوں میں یہ فکر آئی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ خداوند متعال کے علم کے مطابق ہے،
بالکل
ہم اس کی مخالفت کر نہیں سکتے.
صحیح.
اگر خداوند متعال کے علم میں یہ ہے کہ میں اس وقت اپنا ہاتھ اس گلاس کے اوپر رکھوں گا،
جی
تو رکھوں گا.
بالکل
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے علم میں ہے کہ میں ہاتھ رکھوں گا میں ہاتھ نہ رکھوں.
جی جی بالکل
ٹھیک. یہاں تک کہ بعض علماء نے آ کے یہ کہا کہ کیونکہ علم الہی میں یہ ہے کہ میں گناہ کروں گا،
جی
تو یہ کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو علم الہی کیا ہو جائے گا؟
جھوٹا ہو جائے گا.
جھوٹا ہو جائے گا، تو لہذا کرنا ہے.
بالکل.
تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس سے کتنے جو ہے وہ فسادات اور کتنے غلط طریقے سے جو ہے وہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے راستے نکل رہے ہیں.
جی
دیکھیں، ایک یہاں بہت ہی باریک سا نقطہ ہے، اور انشاءاللہ حاضرین جو ہیں وہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ انشاءاللہ جو یعنی ساتھ چلیں گے ہمارے اور کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو سمجھیں، کیونکہ ہم بعض اوقات ان باتوں کو کیونکہ نہیں سمجھ پاتے تو بہت آسانی سے صراط مستقیم سے
جی
ہٹ جاتے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں خدا کروا رہا ہے، اور بہت ہی آسانی سے ہم جبریہ بن جاتے ہیں، اور بہت ہی آسانی سے ہم جو ہے وہ امہات اسلام سے آ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اصول اسلام ہے کہ جبر نہیں ہے.
جی
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا جبر ولا تفویض،
جی
بل امرن بیل امرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. اب کیسے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر خداوند متعال علم رکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے،
جی
تو یہ میرے اختیار کے ساتھ کیوں تضاد نہیں رکھتا؟ کیوں، کیا ٹکراؤ ہے دونوں میں یا نہیں ہے؟
جی
ہمارا ماننا ہے کہ ٹکراؤ نہیں ہے.
صحیح.
کیسے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. فرض کیجئے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بالکنی میں، سامنے گھر پہ چھت پہ ایک جوان لڑکا کچھ کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا پیچھے آ رہا ہے.
جی
اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس نے اگلا قدم اٹھایا
تو نیچے گرے گا،
تو یہ نیچے گرے گا. آپ کو یقین ہے اس بات کا، لیکن اتنا فاصلہ زیادہ ہے کہ آپ اس کو متوجہ نہیں کر سکتے.
صحیح.
یہ بتائیے، آپ کو علم ہے کہ اگلا قدم اگر اٹھائے گا تو یہ نیچے گرے گا؟
علم ہے، لیکن وہ اگر کے ساتھ ہے نا،
ٹھیک ہے،
شرط ہے وہاں پہ.
ٹھیک ہے، فرض اس نے اگلا قدم اٹھا لیا،
جی
آپ کو علم ہی گرنے والا یا نہیں؟ ایک لمحے کے لیے آپ کو علم ہوا یا نہیں؟
جی
آپ کے علم کی کیا دخالت ہے اس کے کام میں؟
کچھ نہیں،
کوئی دخالت نہیں. اچھا آپ کو علم نہ ہوتا، وہ گرتا نہ گرتا؟
ظاہر ہے اس کو گرنا تھا،
کیونکہ مسئلہ اس طرح سے ہے
جی،
بھائی وہ قدم پیچھے ہٹائے گا تو گرے گا. اب ایک منڈیر پہ کھڑا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹائے گا گرے گا. دوسری مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اور روشن ہو. ایک ٹیچر آ کے امتحان لیتا ہے، کئی اس کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، کئی اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ کے بارے میں وہ پوری طرح سے علم رکھتا ہے کہ یہ اس کو پوری کتاب رٹی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے یہ کتاب کے لیول سے تھوڑا اوپر ہی ہے، تو کیا امتحان اس سے الگ لیا جائے گا یا سب سے ایک ہی طرح سے امتحان لیا جائے گا؟
ایک ہی طرح سے امتحان لیا جائے گا.
لیکن پیپر چیک کرنے سے پہلے
جی
ٹیچر کو پتا ہے کہ اس کے نمبر پورے آنا ہے،
صحیح
100% آئیں گے، اے گریڈ آئے گا اس کا. اچھا چلیے، اگر ٹیچر کو پتا ہے تو کیا اس کے پتا ہونے کی وجہ سے اس کے 100% نمبر آ رہے ہیں؟
نہیں، اس کی اپنی محنت کے ساتھ.
اس کی اپنی محنت ہے. مسئلہ یہی ہے، ہم آ کے یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا ہمارے عمل سے کوئی رابطہ ہے.
صحیح.
دیکھیے، علم کا، غیر کے علم کا میرے عمل سے کوئی رابطہ ہو نہیں سکتا. بھائی آپ اگر میرے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں تو میرے عمل میں آپ کے علم کی کیا دخالت ہے؟
صحیح.
کوئی دخالت نہیں ہے. وہ چیز جو دخالت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں
جی
اس کی قدرت اور طاقت کس نے دی ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے.
صحیح.
ہاں، طاقت کون دے رہا ہے؟ پروردگار متعال دے رہا ہے. یعنی بہت آسان ہے یہ بات کو سمجھنا کہ اگر ہم اس طرح سے آگے کہتے ہیں، خداوند متعال کو علم ہے
جی
کہ میں اپنے اختیار کے ساتھ اس کام کو کروں گا.
صحیح.
یعنی علم الہی ہمارے اختیار کو آ کے باندھتا نہیں ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، جیسے مجھے پتا ہے کہ آپ اگر ادھر قدم، اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو بچ جائیں گے، قدم پیچھے ہٹائیں گے تو.
حضور، یہاں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیے، ایک انسان کے لیے تو ٹھیک ہے
جی،
جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کا علم ہے تو واقعاً انسان کا علم دوسرے انسان کے عمل پر کوئی دخالت نہیں رکھتا.
ٹھیک ہے.
لیکن خداوند عالم کے لیے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ پوری کائنات کلمۃ اللہ ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کے علم کے لیے تو ظاہر ہے پورا، یعنی پوری کائنات اس کا علم ہی ہے.
بے شک، بالکل صحیح بات ہے آپ
جی.
لیکن ابھی جس پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
جی،
ذات علم
جی،
ذات علم غیر کا
جی،
اس کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے عمل میں دخالت نہیں رکھتا.
صحیح.
یعنی ہم اس لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں کہ کیونکہ خداوند متعال کو علم ہے ایسا ہوگا. ہمیں کیا پتا کہ خدا کو علم کیا ہے؟
صحیح.
ہمیں نہیں پتا ہے
جی جی.
ہاں، ہمارے کرنے کے بعد کشف یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال کو پہلے سے اس کا کیا تھا؟ علم تھا.
یعنی جیسا ہو گیا ہے ایسا اس کو علم تھا.
ایسا اس کو علم تھا.
صحیح.
یعنی مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے والی چیز ہے اس کو بعد میں لے آتے ہیں، جو بعد والی چیز ہے اس کو پہلے لے جا کے رکھ دیتے ہیں
جی.
بھائی کب آپ کو پتا چلے گا کہ خداوند متعال کا علم کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد؟
ظاہر ہے کرنے کے بعد، جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ایک گویا کہ کشف ہوگا.
کشف ہوگا ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا
جی.
تو آپ اس کو مقدم تو نہیں کر سکتے؟
نہیں.
ہاں، اگر یہ مقدم ہوتا، یعنی کیا، یعنی کیونکہ خداوند متعال کا علم یہ ہے اور مجھے پتا ہے لہٰذا میں یہ کر رہا ہوں
جی،
تب آپ کہتے کہ جبر ہے.
صحیح.
بھائی تب علم علت بنتا نا
جی.
بھائی علت مؤخر تھوڑی ہو سکتی ہے
جی.
علت اپنے معلول کے اوپر کیا ہوگی
جی.
مقدم ہوگی.
صحیح.
تو جب علت مقدم ہی نہیں ہے تو یہ علت کہاں سے ہے؟ بھائی جب علم الہی مقدم ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور اگر آپ پوری طور کے اوپر دیکھیں تو بہرحال وہ بات بالکل صحیح، خداوند متعال علم رکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے.
صحیح. بالکل.
لیکن کیا ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے
جی
کہ ہم اپنے افعال میں مجبور ہیں.
صحیح. بالکل. یعنی خدا کا علم سبب نہیں بنتا کہ ہم اپنے افعال میں مجبور ہوں. دوسرے بھی آپ نے جو فرمایا تھا کہ خدا جو علم رکھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کہ انسان اختیار کے ساتھ اس کام کو کرے گا، یعنی کچھ اس کی طرف سے اسباب ہیں کہ اگر یہ انجام پائیں گے تب یہ ہوگا.
انشاءاللہ اگر وقت ہوگا تو میں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں.
حضور بہت شکریہ، اجازت دیں ایک مختصر سا وقت اور لیتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے علم الہی اور انسان کے افعال میں آپس میں کیا رابطہ ہے، کیا انسان کا علم انسان کو مجبور کرتا ہے یا انسان اپنے افعال میں مختار ہے اور خداوند عالم کا علم اس کے اوپر کسی طرح کے جبر کا سبب نہیں بنتا. اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امیر المؤمنین علی جبن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے عقلوں کو متحیر کر دیا ہے اس ایک مخلوق کی توصیف سے جسے نگاہوں کے سامنے واضح کر دیا ہے اور نگاہوں نے اسے محدود اور مرتب و مرکب و ملون شکل میں دیکھ لیا ہے, اور پھر زبانوں کو بھی اس کی صفت کا خلاصہ بیان کرنے اور اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے عاجز کر دیا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین اکرام, پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے جو آخر میں یہ مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے, اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہمارے ساتھ رہیے, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور, علم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, علم الہی کے حوالے سے, اور انسان کے اوپر یہ انسان کے افعال پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. تو نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اگر اس سلسلے میں کچھ بیان فرماتے ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات کے اوپر اس کی طرف اشارہ کیا ہے.
جی,
کوئی شخص آ کے حضرت سے سوال کرتا ہے یہی علم الہی کے بارے میں, پر مولا کائنات بہت ہی آسان سا جواب دیتے ہیں اس کی سمجھ کے اعتبار سے. کہتے ہیں کہ دیکھو, اگر ہمارا کام خداوند متعال کے جبر کے اعتبار سے ہوتا
صحیح,
اور پھر خداوند متعال اسی کام کے اوپر ہمیں آ کے عذاب کرتا, تو یہ خداوند متعال کی عدالت کے خلاف ہے.
بالکل,
یعنی یہ دو دو چار والی بات ہے.
جی,
یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ناظرین اس کے اوپر غور کریں. دیکھیں, دو طریقے ہوتے ہیں انسان کے جب اس کے سامنے کوئی سوال کھڑا ہوتا ہے. پہلا طریقہ اور اقلاء کا طریقہ, سمجھدار لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی سوال آتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں سوال کو سمجھیں اور پھر اس کے جواب کو تلاش کریں. اگر جواب نہیں ملتا ہے یا جواب ملتا ہے اور ان کی سمجھ سے کچھ اوپر ہوتا ہے تو آ کے یہ کہتے ہیں بھائی جواب ہے لیکن جواب ابھی ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا, یہ بات تھوڑا سا آگے کی ہے.
جی,
ابھی ہمارے لیے بات جو ہے وہ سالو نہیں ہو پائی ہے.
صحیح,
جیسے یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, عین ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ خداوند متعال کا علم ہمارے عمل کے اندر جو ہے وہ دخالت نہیں رکھتا ہے, اس کے لیے علت نہیں بن سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ سمجھ میں نہ آئی ہو, لیکن یہ بات, کیونکہ بہرحال میری گفتگو تھی تو اس کے اندر دونوں احتمال ہیں.
جی,
بھائی میں اپنی بات سمجھا پایا ناظرین کو یا نہیں سمجھا پائے.
جی,
لیکن یہ جو مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر خداوند متعال کا علم سبب ہوتا کہ میں وہی کروں,
جی,
اور پھر خداوند متعال اس کے اوپر آ کے مجھے عقاب کرتا اور عذاب کرتا,
صحیح,
تو یہ عدالت الہی سے ہٹ کے بات ہے.
بالکل,
یہ ہر انسان کو سمجھ میں آئے گی بات.
بالکل,
تو جب اس کی یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خداوند متعال کا علم ٹھیک ہے.
جی,
کہ میرے عمل کے بارے میں پورا ہے لیکن میں اپنے عمل میں مجبور نہیں ہوں.
صحیح,
اب میں کس طرح سے اس کو کھولوں.
جی,
کس طرح سے اس کو سمجھوں.
صحیح,
عین ممکن ہے کہ اس مقام پہ میں آ کے کیا ہوں, رک جاؤں.
صحیح,
لیکن میں ان بعض مسلمان فرقوں کی طرح آ کے نہیں بنوں گا کہ میں قائل ہو جاؤں کہ اس کائنات میں کیا ہے, جبر ہے.
بالکل,
کیونکہ ایک مرتبہ میں اپنے آپ پر جو ہے وہ الزام,
بالکل, ایک دفعہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں.
بالکل, لیکن ایک دفعہ ہم آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, ہم سمجھ رہے خدا جبر کر رہا ہے,
ماذا اللہ,
دونوں میں کتنا فرق ہے.
جی بالکل,
اب آپ دیکھیے جب ابن زیاد کے دربار میں
جی
کاروان حسینی پہنچتا ہے,
جی,
تو ابن زیاد کیا کہتا ہے کہ دیکھا زین العابدین علیہ السلام, خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. امام ایک بہترین جواب اس کو دیتے ہیں کہ بے شک خداوند متعال ہی ہر انسان کی جان لیتا ہے,
جی,
لیکن ہم اور تم ہیں کہ جو آ کے اپنے کردار کے مالک ہوتے ہیں.
جی,
پھر امام آ کے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنے کردار کا مالک ہے.
جی,
جو کرے گا اسے کل اس کا جواب دینا ہے. کل آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار ہم مجبور تھے لہٰذا جو بھی ہم نے کیا ہے اس کا ہم سے کوئی ربط نہیں ہے.
جی,
لہٰذا ان باتوں کو تھوڑا سا آپس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. فرض ہی کرتے ہیں کہ اگر یہ باتیں سنگین ہیں، تھوڑا سا سمجھنا ان کا مشکل ہے، تو کم سے کم اتنا ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہم مختار ہیں، اپنے اختیار سے آ کے کام کرتے ہیں، کسی طرح سے مجبوری نہیں ہے. لہٰذا کل قیامت کے دن ہمیں اپنے ہر فعل اور ہر کام کا جواب دینا پڑے گا.
حضور، ایک لفظ آپ نے جو استعمال کیا تھا اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے. یہاں پہ آپ نے کہا تھا لا جبرا ولا تفویض،
جی
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جبر تو ہم سمجھ گئے چلیے کہ ہم مختار ہیں، لیکن تفویض کا کیا مطلب تھا؟ بہت مختصر طور پہ
جبر کے مقابلے میں دوسرا نظریہ بنا. جب لوگوں نے دیکھا کہ جبر کے قائل تو نہیں ہو سکتے،
جی
خدا کے اوپر حرف آ رہا ہے،
صحیح،
تو وہ قائل ہوئے تفویض کے. تفویض کا مطلب یہ کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو بنا کے اپنی حالت پہ چھوڑ دیا.
صحیح.
کبھی کبھی بعض فرقے مسلمانوں کے جب غلو کرتے ہیں
جی
تو وہ بھی آ کسی کے قائل ہو جاتے ہیں کہ خداوند متعال نے کائنات کو بنا کے اہل بیت کے حوالے کر دیا،
یعنی اپنی مخلوق کے حوالے کر دیا،
مخلوق کے حوالے کر،
اور وہ خود جو ہے وہ چھٹی پہ ہے،
وہ
روزے محشر اس کی عدالت لگے گی.
یہاں ایک دوسری مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو حضرت فرما رہے نہ کہ ایسا ہے کہ خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہو،
بالکل،
اور نہ ہی یہ ہے کہ 100% جو ہے تمہارا ہر کام خداوند متعال کے کام سے اس کا کیا ہو، ربط ہو،
بالکل،
بلکہ قدرت پروردگار نے دی ہے
جی،
اختیار تمہارا ہے،
صحیح،
دونوں کے ساتھ مل کے ایک کام انجام پاتے ہیں.
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ خود شاید حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ جبر اور تفویض کے حوالے سے، تو آپ نے کہا کہ اپنا ایک قدم اٹھاؤ، تو اس نے اپنا قدم اٹھایا. امام نے پھر کہا دوسرا قدم اٹھا، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. کہا بس فعل الہی کا یہی تعلق ہے کہ تم مختار بھی ہو ایک قدم اٹھانے میں،
جی،
اور مجبور ہو یہاں دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے.
یعنی جی دونوں کا رابطہ اس طرح سے،
بالکل،
کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں
بے شک
اس میں آ کے اس بات کا خیال رکھیں
جی،
لا حول ولا قوت الا باللہ،
لا باللہ، بے شک
جو بھی طاقت ہے
جی
وہ پروردگار متعال کی طرف سے
جی،
لیکن کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں
اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے،
اس کا ہمیں جواب دینا ہے
جی، بالکل.
یعنی ایک لمحے کے لیے اگر قدرت الہی کا تعلق ہم سے کٹ جائے
جی
ہم کچھ نہیں کر سکتے،
بے شک،
لیکن قدرت الہی کا تعلق ہم سے ہے
جی،
خداوند متعال نے اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل،
بے شک،
اما شاکرن و اما کفورن.
بہت شکریہ حضور، ظاہر ہے اس سے بہتر اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتا. یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے.
فی امان اللہ.
ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی افعال انسان اور علم الہی کے حوالے سے. امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو جبر اور تفویض اور اختیار کے معنی ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. پروگرام ہمارا انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہوگا اس کا موضوع ہے صفات الہی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ صفات الہی میں جو قدرت الہی ہے اس کے حوالے سے اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.